یہ جو آیت ہے یہ پہلے کی آیت تھی جو کہ اب اس وقت دوسری اس آیت سے بدل چکی. فرمایا تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں ان پر کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. اللہ تعالیٰ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا حکیم اور دانا ہے. اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے, یہ حق ہے متقی لوگوں پر. دیکھیے کہ شادی ہوتی ہے تو محبت میں تحفے ملتے ہیں, شوہر بیوی کو قیمتی تحفے دیتے ہیں, اور بعض دفعہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ کیا دیا اور کیا نہیں دیا. لیکن آپ غور کر کے دیکھیں کہ اسلام یہاں کیا مزاج دیتا ہے کہ ایک تحفہ تم نے ملاقات کے وقت پہ دیا تھا, جب بیوی تمہارے گھر میں آئی نہیں بنی جا رہی ہے, جاتے ہوئے بھی تحفہ دے دو. متعت طلاق تحفے کی صورت میں. ہمارے ہاں باتوں کے تحفے دیے جاتے ہیں, تانوں کے, الزامات کے, بد کلامیوں کے تحفے دیے جاتے ہیں. حالانکہ حسن بن علی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی, طلاق کے بعد اس کو 10,000 درہم کی رقم جو تھی وہ تحفے میں بھیجی. تو اس عورت نے یہ رقم لے کر ایک شعر پڑھا جس کا خلاصہ کیا تھا کہ مطلب بڑا ہی تھوڑا مال ہے ایک خوبصورت دوست کے بچھڑنے پر. یعنی اس کو یہ 10,000 کی رقم جو بہت بڑی رقم ہوتی ہے, چاندی کے سکے تھے درہم کے, تو کہا کہ یہ اتنی رقم مجھے کچھ امپریس نہیں کر رہی کیونکہ میرا ایک بڑا پیارا دوست چلا گیا, یعنی شوہر سے محبت تھی ان کو. جب ان تک یہ کال پہنچا تو بہت روئے, کہنے لگے کہ میں نے اگر اس کو 3 طلاقیں نہ دی ہوتی تو میں رجوع کر لیتا. لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مرہم بھرنا سیکھو. اگر کسی کی بیٹی کو روک لگ گیا تو اس کی کمپنسیشن کچھ مال سے کر دو. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک بیوی تھی, نہیں بنی, کسی وجہ سے اس کی طلاق ہوئی, ان سے عدت گزر گئی, تو خود اس عورت کے بارے میں اب کسی اور مسلمان نیک مرد کو کہتے ہیں کہ فلاں عورت ہے تم اس سے نکاح کر لو, وہ اچھی عورت ہے. آج تصور بھی ہے اس چیز کا. دیکھیے کوئی اچھا ہے وہ اچھا ہے, وہ کیا اس لیے اچھا ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا ہے, اور آج چونکہ آپ کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی تو وہ برا ہو گیا. آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں تو بہت اچھے ہیں, آپ یہاں سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں کسی اور میں تو آپ بہت برے ہو گئے, یہ تو بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ معاشرتی احکامات اور مسائل کے اندر ہمارے دلوں کو بڑا کر دے. یہاں پہ وہ موضوع ایک قسم کا پورا ہوا جس کا تعلق خاندانی صبر سے تھا, معاشرتی صبر. اس سارے صبر کی لسٹ آپ اپنے لیے بنائیں. جب اچھے حالات ہوتے ہیں تب تو میں بہت اچھی ہوتی ہوں, کیا جب میری کسی سے بات بگڑتی ہے, چاہے شوہر سے, چاہے ساس سے, چاہے نن سے, تو کیا میں بگڑ تو نہیں جاتی؟ کیا میں ایسے معاملات میں زبان کو بے قابو تو نہیں کر دیتی؟ کیا الزامات تو نہیں دیتی؟ کیا میں دی ہوئی چیزیں واپس تو نہیں لے لیتی؟ ہمارے ہاں شادی ہو کے ٹوٹنا تو دور کی بات ہے, بعض دفعہ منگنی ہو کے ٹوٹتی ہے تو اس کے اوپر سے گفٹ پہلے تو اتنے دیے پتہ نہیں کیوں جاتے ہیں, اور جب ہوتی ہے تو پھر گن گن کے واپس لیا جاتا ہے کہ فلاں کا بھی جوڑا تھا, وہ بھی تھا, اور زیور تھا, اور وہ تھا. ہم جذبات کے اظہار میں بہت ہی امبیلنس ہے, خوشیوں میں بھی ہم اتنا آگے چلے جاتے ہیں اور جب غم آتا ہے تو اس وقت بھی بہت غم میں آ جاتے ہیں. اسلام جو ہے وہ بیلنس رہنا سکھاتا ہے. یہاں سے آیت نمبر 243 کے بعد سے پارے کے اینڈ تک جو موضوع ہے اس کا تعلق بھی اصل میں دین کے دفاع سے ہے. ہم نے اس پارے کا جو تھیم صبر کا رکھا اس کے اندر یہ چیز ہم سب کو معلوم ہو گئی کہ زندگی میں صبر کرنے کے کتنے موقع آتے ہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ جہاں پہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, یا جہاں پہ ہماری زبان بے قابو ہو چکی ہوتی ہے, یا جہاں پہ ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے, وہ بالکل وہ اسپاٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم صبر کر کے آگے چلے جاتے ہیں. اینڈ پہ موقع ہوا تو ہم تھوڑی سی بات صبر پہ مزید کریں گے. لیکن یہاں کون سا صبر ہے؟ جو مسلمانوں کو اللہ کے دین کے دفاع کے راستے میں کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا اس کی تمہید آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ جب مدینہ مکہ میں تھے تو معاملات تھوڑے سے مختلف تھے. وہاں پہ ظلم و ستم بہت کچھ تھا, لیکن بہرحال تلواریں نہیں اٹھی تھیں, مسلمان اپنے گھروں میں پریشان کیے جاتے, بربریت تھی, ظلم تھا, کہا گیا خاموش رہو, کفو ایدیاکم, ہاتھ نہ اٹھاؤ, ختم ہو گئی بات. لیکن جب مدینہ میں آئے تو جہاد کا موقع آیا. ان واقعات میں یہ بالکل اس دور کے قریب کی مثال ہے کہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے 2 واقعات یا اس سے کم یا زیادہ کا تذکرہ کر کے ایک بہت بنیادی مضمون سمجھایا جا رہا ہے. اور وہ کیا کہ کوئی بندہ موت سے نہیں بچ سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیماریوں سے مر جاتے ہیں, کچھ حادثات سے مر جاتے ہیں. ایسے ہی کسی گروہ کی کہانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے, امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ, پھر اس نے دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے, مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. سچ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہے اس کا حق ادا کرتی ہوں؟ آپ دیکھیے کہ کئی بار انسان موت کے منہ سے بچتا ہے نا. کچھ لوگ موت کے ڈر سے شہر سے باہر بھاگے, لیکن موت تو دوسری جگہ بھی آ گئی اور ان کو وہاں سے آ کے یوں پکڑ کے لے گئی کہ جس کے بعد وہ واپس دوبارہ اس طرف نہیں آ سکے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بات بتا دی کہ ہر وہ بندہ جو موت سے بچنا چاہے گا, موت تو اپنے وقت پہ آئے گی. اصل بات یہ کہ اپنی زندگی سے ناشکری کے رویے نکال دو. کبھی بھی آپ کی زندگی میں کہیں کو ایسا موقع آیا ہو کہ جہاں آپ واقعی بالکل موت کے منہ میں تھے, پھنس کے اور بچ گئے. بعض دفعہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. دیکھیے جیسے انسانوں کی موت ہوتی ہے نا, ایسے گھرانوں کی بھی موت ہوتی ہے. کئی دفعہ رشتے ناطوں میں بالکل آخری مرحلے پہ انسان پہنچا ہوتا ہے, طلاق کی نوبت ہے, پھر اللہ کی رحمت سے گھر جڑ جاتے ہیں, ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں. پھر کیا وہ بعد والے دن شکر گزاری میں گزرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہمیں نعمتیں دے کر کیوں چھین لیتا ہے کہ اللہ وہ ہماری ذات کے اندر شکر گزاری پیدا کرنا چاہتا ہے. یہی اس آیت کا سبق ہے. پھر فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو, اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی, اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ مدینہ والوں کو کہ مکہ والوں کو؟ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یہ ہے وہ ایک آیت جس کے اثرات دو طرح کے اٹھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود میں سے کچھ لوگوں نے ایک بات کہہ دی, اور وہ کیا کہ نعوذ باللہ, وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. اور جو اسٹوڈنٹس ادھر بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج کی تفسیر میں ہم نے اس آیت کی تفسیر کی ہے. سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت آتی ہے. ایک اثر یہ ہوا کہ یہود نے موقع نکل گیا. دشمن جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آپ کی ٹو میں ہوتا ہے, کوئی غلط بات اور اس کو لے کے اچھالے. کہا دیکھو دیکھو ان مسلمانوں کا خدا نعوذ باللہ غریب ہو گیا اور کہہ رہا ہے کہ ان کے مجھے قرض دو. گندی سوچ ہوتی ہے نا تو اس سے گندے الفاظ نکلتے ہیں. یہ ایسے ہی جیسے بارش ہوتی ہے نا, تو جب وہ کیچڑ کے اوپر گرے گی یا کچرے کے ڈھیر پہ گرے گی نا تو وہاں سے بدبو اٹھے گی, اور وہی بارش کسی پھولوں والی زمین کے پاس سے اس پہ گرے گی تو خوشبو آئے گی. قرآن کا بھی یہی اثر ہوتا ہے. گندے دل والے قرآن کی باتیں سن سن کے بھی بعض دفعہ اپنے آپ کو دوسری طرف کر لیتے ہیں. لیکن ایک صحابی تھے, ابو دحدہ ان کا نام ہے, اس آیت کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہنے لگے اللہ کے نبی, کیا میرا رب مجھ سے قرض مانگتا ہے؟ کہا کہ ہاں, اس لیے مانگ رہا ہے کہ تمہیں اس سے بڑھا کر دے. کہا اچھا, اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیں. جب آپ نے ہاتھ بڑھایا تو آپ کے ہاتھ میں وہ اپنی اس کی چابیاں رکھ کے کہتے ہیں کہ آپ گواہ رہیں کہ میں اللہ کو اپنا باغ قرض میں دیتا ہوں. اور وہ باغ کیا تھا؟ 600 کھجوروں کے درخت تھے اس میں. مدینہ کا شہر جہاں پانی نہیں ہوتا, اس کے باوجود ان کے اس باغ کے اندر چشمہ تھا پانی کا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کبھی کبھی جا کے پیتے بھی تھے. بڑا خوبصورت قیمتی باغ تھا. اسی باغ کے اندر ان کا اپنا بھی گھر تھا. اللہ کے نبی کو انہوں نے کہا کہ یہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا, اس کو اللہ کے دین کے لیے جہاں مرضی لگا دیں. آپ نے کہا کہ اے ابو دحدہ, تو نے بڑا ہی نفع کا سودا کیا. وہاں سے اٹھے, اپنے گھر آئے, باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں, یا ام دحدہ یا ام دحدہ. دحدہ ان کا بیٹا تھا. کہنے کی کیا ہوا؟ اب ذرا آپ اپنے آپ کو تصور میں لائیں سب. ہاں, کہنے کا کیا ہوا؟ کہنے لگے اخرجی اخرجی, باہر آ جاؤ. کیا ہوا؟ کہ میں نے یہ باغ اب اللہ کو تحفے میں دے دیا. کہا کہ اللہ کو تحفے میں دے دیا؟ اچھا. کہا ہاں, اس کا اجر اللہ سے لوں گا. بیوی نے کیا کہا ہوگا سوچا؟ یہاں محاسبہ کریں اپنا, یہ تو ہیں ہی باتوں میں آنے والے. یعنی آپ سوچیں ذرا اس پہ, میاں صاحب آئیں اور کہیں آ جاؤ یہ گھر جو ہے اس کی چابیاں میں دے آیا ہوں کسی دین کے لیے کہ اس یہاں اللہ کے دین کے کام کر لے. ہم کہیں گے پتہ نہیں کیسے ہیں, اور اللہ ماشاء اللہ خوش ہونے والے خوش بھی ہوں گے. وہ بیوی بھی واقعی ایک صحابی کی بیوی تھی. کہنے لگی کہ ابو دحدہ, تو نے بڑا نفع کا سودا کیا. बेटा आ रहा था बच्चा, उसके हाथ में खजूर थी, कहा बेटा ये खजूर छोड़ दो, अब ये खजूर मैं अपने रब को दे चुका हूँ। ये होते हैं मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु हसना को। अल्लाह के नबी ने खुशखबरी दी, आपने फरमाया कितने ही खजूरों के बागात हैं जो अबू दहदा के लिए जन्नत में तैयार हो गए। जिनको यकीन होता है ना अजर का, फिर वो अपने माल अपनी ज़ात पे नहीं लगाते, वो अल्लाह के दीन पे लगाते हैं। अब यहाँ देखिए कर्ज़ हसना की बात है, तो कर्ज़ हसना क्या होता है? हर वो काम जो अल्लाह के दीन को बढ़ाने के लिए हो। जिहाद पे तो तब लगेगा जब दुश्मन सरहदों से आके हमले करेगा, लेकिन इससे पहले दीन के अफकार को खोलने के लिए, दीन इस्लाम की असल सच्चाई लोगों पे दिखाने के लिए जहाँ हमारी कोशिशें लगें उसको आप कर्ज़ हसना कहेंगे। अगर हमारा वक्त लग रहा है अल्लाह के रास्ते में, तो इंशाल्लाह ये वक्त अल्लाह बढ़ा के हमें इसका बदला देगा, और दुनिया में ही देता है। मैंने आजमाया, आप छोटी उम्र से दीन के काम करने शुरू कर दें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे देगा, आपकी जवानी वापस नहीं जाएगी, आपका माल, आपकी सेहत, आपकी आवाज़, आपके कान, जितने अल्लाह के रास्ते में लगते हैं अल्लाह ताला उतनी इसको हिम्मत दे देता है, उतनी ज़्यादा इसको बढ़ा देता है। और जब हम इन चीज़ों को बचा के अपनी दुनिया के लिए रखते हैं, तो वही बात है कि यकूल अब्दु माली माली, बंदा कहता रहता है मेरा माल मेरा माल, लेकिन उसका माल वही है जो उसने खाया पिया पहना ओढ़ा और अपने हाथ से अल्लाह के रास्ते में दे दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी सारी सलाहियतों को अपने रास्ते में लगा ले। अब देखिए कि जिस वक्त इस्लाम डाउन प्रॉडन होता है ना, जिस वक्त जैसे कि आज है, इस वक्त का सबसे बड़ा मसला जहालत है, मानते हैं? क्योंकि मुसलमानों को खुद भी नहीं पता इस्लाम क्या है। आज आप जितनों के साथ भी जिहाद कर लेंगे और तैयार हो जाएंगे मुसलमानों पर जुल्म करने वाले। हम सच्चा दीन लोगों को बताएं, तबलीग दावा, लोगों को इस्लाम का पैगाम दें, किताबें कैसेट सीडीज इस तरीके की चीज़ें। मैं कहती हूँ दूसरों को तो बाद में देंगे, पहले अपनों को तो दे लें, हमारे तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसके अंदर अपने आप को शामिल करने वाला बना दे। कभी कभी दिल घुटता है, नहीं नहीं हाय ये सब दे दूँ, कहा घटते क्यों हो, वो अलकाबिज भी है और अलबासित भी है, कम भी वो करेगा तो ज़्यादा भी वही कर देगा। अब यहाँ से दूसरा वाक्य है जिसका इशारा इसी मज़मून की तरफ है। फरमाया अलम तरा इलल मलाइ मिन बनी इसराइल मिन बादी मूसा, फिर तुमने इस मामले पर भी गौर किया जो मूसा के बाद सरदारान बनी इसराइल को पेश आया। उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। नबी ने पूछा कहीं ऐसा तो ना होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और फिर तुम ना लड़ो, क्योंकि दावे करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो ही अमली मैदान में कूदते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मसलहतों का शिकार हो जाते हैं। तो नबी चूँकि लोगों की नफ्स समझते हैं, उनके मिजाज शनास होते हैं, कहने लगे अभी तो ये कह रहे हो कि हम बहुत कुछ करेंगे अल्लाह के दीन के लिए, कि ऐसा तो नहीं जब कह दिया जाए तो पीछे पलट जाएं। तो वो कहने लगे भला ये कैसे हो सकता है कि हम राहे खुदा में ना लड़ें जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया और हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए। सच है उस दौर में तो किसी जगह दुश्मन ने बच्चों को लेके कत्ल कर दिया था, मार दिए थे बच्चे, उनके औलादें ले ली। क्या आज हमारे मुसलमानों के बच्चों के अफकार नॉन मुस्लिम्स ने नहीं ले लिए? मैं तो इस जुमले को पढ़ते हुए दिल में ये दर्द महसूस कर रही थी कि क्या आज ऐसा नहीं हो गया कि हमारी नस्लें भी इस्लाम से दूर हो गई? सच्चा पैगाम था ही नहीं, हमने अपने बच्चों को इतना खिला लिया पिला लिया लेकिन उनको इस्लाम की सच्ची दावत तक ना दी। तो उस दौर में भी ऐसा हुआ, बनी इसराइल जो कल के मुसलमान थे उनके ऊपर ये वक्त गुजरा कि दुश्मन आया सब बच्चों को मार मुर के ले गया। मुसलमानों की नस्लों पे हर दौर में दुश्मन की नज़र रही। फिरौनियत का ये कल्चर था कि उसने बनी इसराइल की नस्लों को स्नैच किया, बेटे ले लो इनके, इनकी सोचें दुरुस्त करो, और औरतों को वैसे ही वो अपनी हवस का निशाना बना के अपने बच्चों की माएँ बना लेते थे। हम गाफिल हैं, आज हम सो रहे हैं, आज हमारी नस्लें उनके फोकस में हैं, के अंदर से फिरका वारियत का जहर उंडेल दिया। उनको पता है इनको हमें नहीं मरना पड़ेगा, ये आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे, ये एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, इनकी नस्लें पकड़ो, इनके ऊपर काम करो। और उसके लिए क्या तरीके हैं हम तो सोच भी नहीं सकते, जहाँ तक शैतान की सोच जाती है। तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे इन्होंने ले लिए, हम ज़रूर इनके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि औलाद की मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। जब इंसान अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़तरे में देखता है तो वाकई कूद पड़ता है। लेकिन हुआ क्या? वही हुआ जिसका नबी को डर था। मगर जब इनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक कलील तादाद के सिवा वो सब पीठ मोड़ गए। दावे करने वाले दलील ना दे सके, नारे लगाने वाले अमली मैदान में कुछ ना कर सके, और अल्लाह इनमें से एक एक जालिम को जानता है। क्योंकि ऐसा करने वाले अक्सर सोचते हैं किसी को क्या पता लगा, मैंने क्या नियत की, मैंने क्या कहा था, मैंने कोई कहा थोड़ी, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं हर एक को जानता हूँ। इनके नबी ने उनसे कहा کہ اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں ہم بادشاہی کے زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں، نوٹ کیجئے گا، جس کو نبی بنایا گیا، کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں مانیں گے اس کو، کیوں کہ وہ کوئی بڑے گھر کا نہیں ہے۔ یہاں تالوت کا نام ہوا ہے، تو یہ جسمانی طور پہ بہت اسٹرانگ بھی تھے اور علم والے بھی تھے، آگے ان کی یہ خوبیاں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے معیار کو بتاتے ہیں کہ جب لوگ مادہ پرستانہ ذہن رکھتے ہیں تو وہ لیڈرشپ کے لیے بھی دولت مندوں کو منتخب کرتے ہیں۔ تو نبی نے جواب دیا کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اور اس کو جسمانی طور پر اور دماغی طور پر دونوں قسم کی اہلیتیں وسعت سے عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔